اچھا آگے پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تنزیل العزیز الرحیم, اتارا ہوا زبردست رحم فرمانے والے کا. سب سے پہلا لفظ تنزیل لائے ہیں, اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ سہج سے آہستہ آہستہ نازل کرنا. اردو میں محاورہ ہے کہ سہج پکے سو میٹھا ہو. تو اللہ تعالی نے بتا دیا تنزیل کے لفظ سے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی اہتمام کے نازل کر دیا گیا ہو, بلکہ اس کی باقاعدہ تنزیل ہوئی ہے, یعنی آہستہ آہستہ بڑے اہتمام سے نازل کیا گیا. اہتمام سے جو نازل کیا گیا ہے تو اس کی مسافت دیکھیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ بات کسی سے کہی, انہوں نے کہا کہ 500 سال کے فاصلے سے قرآن کریم نازل کیا گیا. مطلب یہ تھا کہ جبریل امین آسمان سے اسے لے کے آئے ہیں, اور زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال ہے. اب 500 سال سے کیا مراد؟ یا تو یہ کہ بہت طویل راستہ ہے, زمین سے آسمان تک پہنچ کون سکتا ہے. جیسے اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ یہ بات تو 10 سال اور بھی نہیں ہو سکتی, 100 سال نہیں ہو سکتی. تو کوئی اس میں مہینوں اور سال کی قید نہیں ہوتی, بلکہ انسان اس بات کو بہت عظمت اور شدت کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خیال اسی لیے تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جس قرآن کی کسی آیت کریمہ کا تم مذاق اڑا رہے ہو ایسے مت کرو. اللہ تعالی نے قرآن کریم کو بھیجا ہے, اور 500 سال کی مسافت سے, یعنی فاصلہ دیکھو, پھر جبریل امین کا آنا دیکھو, پھر جس ہستی پہ نازل کیا گیا ہے اس ہستی کو دیکھو, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی پاک ذات کا یہ کلام ہے. ایسے ہی نہیں ہے کہ اتر گیا ہو اور کسی نے اپنے پاس سے بنا لیا ہو. تنزیل, اس کو باقاعدہ نازل کیا گیا ہے, قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ. پھر ارشاد ہوا العزیز الرحیم. العزیز کا ترجمہ ہم نے کیا زبردست, اور الرحیم کا ترجمہ کیا بہت مہربان. اللہ تعالی نے اپنے دو صفاتی نام یہاں پر استعمال فرمائے ہیں. قرآن کریم میں کئی جگہ جہاں آیات ختم ہوتی ہیں اللہ تعالی اپنا کوئی نہ کوئی صفاتی نام استعمال کر دیتے ہیں. ایک جگہ فرمایا ہے انہ کانا حلیمن غفورا, بلا شبہ وہ تحمل والا ہے اور بخشتا ہے. ایک جگہ فرمایا انہ کانا علیمن قدیرا, اور وہی ہے جو سب جان سکتا ہے اور کر سکنا اسی کے اختیار میں ہے, اور وہ کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا کہ فإن اللہ کان بعباده بصیرا, اور اللہ تعالی اس کی نگاہ میں ہے اس کے سب بندے. تو بصیر, حلیم, غفور, علیم, قدیر, عزیز, رحیم, یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ اللہ تعالی کی صفات ہیں, اور تشریح اس سے پہلے بھی آ چکی کئی مرتبہ. پھر اس کو مختصر سا دو فکروں میں کہتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ اللہ تعالی کی صفات علیہ کا انکار کرتے تھے, اللہ کی صفات مبارکہ کے قائل نہیں تھے. اس لیے قرآن بار بار اللہ کی صفات بیان کی جاتی ہیں اس میں, تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین یہودی نے سنے اور انہیں احساس ہو کہ اللہ تعالی صرف ذات مجرد نہیں ہے بلکہ اس کی صفات بھی ہیں. یہاں اللہ نے دو صفات کا ذکر کیا, ایک العزیز اور ایک الرحیم. اور اللہ تعالی نے پہلی صفت جو فرمائی کہ عزیز, عزیز عربی میں کسے کہتے ہیں؟ اصل میں العزہ اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے. عزت اس حالت کو کہتے ہیں کہ انسان کو ذلت سے محفوظ رکھے. عرب بولتے ہیں ارض عزاز, سخت زمین, ایسی شدت کی زمین ہے کہ اس میں ہل چلانا گویا کہ دشوار ہے. تو اس معنی میں عزت کو استعمال کیا جاتا ہے کہ عزت جو ہوتی ہے وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ذلت نہیں آ سکتی. اور اللہ تعالی نے اپنا یہ نام العزیز فرمایا ہے, تو مطلب یہ کہ جو غالب ہے اور مغلوب نہیں ہے. کبھی کبھی عرب اسی کو لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ عز الشیء, کوئی چیز نادر ہو گئی، کمیاب ہو گئی۔ شاتن عزوزن، کہتے ہیں شاتن عزوزن، بکری جس کا دودھ کم ہو گیا، تو اس لیے کہ عزت کمیاب ہوتی ہے، کم لوگ ہیں جو عزت کی زندگی گزارتے ہیں، اور اسی سے عزہ بھی نام ہے، عربوں کا جو بت تھا، قرآن کریم میں اسی لیے آیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزی کو دیکھا ہے، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسری دیوی جس کی پرستی کی جاتی ہے، کیا تم نے اس پر غور کیا ہے؟ تو یہ لات اور عزی دیوی، عزی دیوی کے متعلق مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عزت دیتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب یہ لوگ آئے ہیں احد میں، تو ایک موقع پہ انہوں نے نعرہ لگایا اور ان کا لنا العزہ ولا عزہ لکم، ہمیں عزت دینے والی دیوی عزہ موجود ہے اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں ہے، تم تو عزہ کو مانتے ہی نہیں ہو۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہیں جواب دیا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا کہ جواب دو، انہوں نے کہا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمارا والی ہے، اللہ ہمارا آقا ہے، ہمارا دوست ہے، ولا مولا لکم، اور تم اللہ تعالی کی ولایت، اس کی آقائیت، اللہ کی برتری، اس کی طرف سے جو غلبہ ہے، اس سے تم محروم ہو۔ حقیقی بات یہ ہے، عزہ کیا اور اس کا عزت دینا کیا، اصل تو اللہ ہے جو عزت دیتا ہے اور غالب ہے، اس لیے اللہ تعالی نے پہلا لفظ ارشاد فرما دیا کہ تنزیل العزیز، کہ قرآن اتارا گئے زبردست ہستی کا، الرحیم جو رحم کرنے والی ہے، جو بہت مہربان ہے، نہایت ہی رحم کرنے والی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے اور گزر چکی اس کی تشریح بھی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالی نے دو اپنے نام استعمال کیے، ایک العزیز اور ایک الرحیم۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے یہ دونوں نام کیوں استعمال کیے بھی؟ اللہ تعالی اگر فرما دیتے کہ تنزیل الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کا نازل کیا ہوا ہے، اللہ تعالی فرما دیتے کہ تنزیل الحلیم الغفور، کہ اللہ تعالی جو حلیم ہے اور غفور ہے اس کا نازل کیا ہوا ہے، ایسے نہیں فرمایا۔ فرمایا العزیز الرحیم، یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے جو زبردست ہستی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ ہمیشہ جب بھی قرآن کریم میں اللہ تعالی آیات میں اپنے صفاتی ناموں کو استعمال کریں، تو تفسیر کا یہ اصول ہے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے کیوں ان ناموں کو استعمال کیا۔ کم مفسرین ہیں جو اس نقطے پہ غور کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن کریم کی تفسیر لکھنی ہو کسی نے یا بیان کرنی ہو، تو یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخر اللہ نے یہی نام کیوں استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نام کیوں استعمال نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو سوال یہاں ہم کریں کہ اللہ نے کیوں استعمال کیا ہے، تو اللہ تعالی نے پہلا لفظ استعمال کیا العزیز، یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس کا جو زبردست ہستی ہے، تمہیں یہ حکم ہے کہ اس قرآن پر عمل کرو، یہ کسی شخص کی درخواست نہیں ہے، اور یہ کسی ایسے آدمی کا کہنا نہیں ہے جو غالب نہ ہو۔ یاد رکھو کہ وہ زبردست ہے، اگر اس تنزیل پر عمل نہیں کرو گے تو وہ مارنے والا بھی ہے، وہ گرفت بھی فرمائے گا۔ اگر اس قرآن پر عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا، تو ایسے نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں اور اسے صرف سفارش کر دی، یہ کسی نظریاتی کونسل کی سفارشیں نہیں ہیں، یہ کسی سائل کی التجا نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کی طرف سے نہیں ہے کہ اگر اس کی نافرمانی کر دی جائے تو وہ کچھ کر ہی نہ سکے۔ اس لیے بڑا بامانہ، سبحان اللہ، یہ ہے قرآن کی حکمت کہ اللہ نے بڑا بامانہ لفظ استعمال فرمایا اپنا اس میں گرامی، اور یہ فرمایا العزیز، مطلب یہ کہ یہ جو ہم نازل کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ کوئی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ مہربانی فرما کے اس پہ عمل کر لیں، اللہ کی ذات غالب ہے، اگر عمل نہیں کرو گے تو زبردست ہے، عذاب دینے پر قدرت رکھتا ہے، گرفت کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور اس قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے قیامت میں وہ اپنی صفت عزیزی سے کام لے گا اور تمہیں دھر لے گا وہاں، اور پوچھے گا کہ کس گھرتے، کس ناطے اور کس بل بوتے پہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اور قرآن کو جھٹاتے رہے۔ ساتھ ہی فرمایا الرحیم، اور اگر اس قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، جو غلطی کی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، اللہ سے رحم کی التجا کرو، اللہ تعالی رحم کرے گا، اللہ تعالی اپنی مہربانیاں نازل فرمائے گا، وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ عذاب دے اور اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مہربانی کرے اور توفیق دے قرآن کریم پر عمل کرنے کی۔ تو یہ دوسری خبر ہو گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور قسم ہے ہمیں اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں۔ دو خبریں دی، قرآن کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ قرآن کی قسم ہے ہمیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہمارے رسول ہیں، اور اللہ کو قسم ہے اس قرآن کی کہ یقیناً آپ صراط مستقیم پہ ہیں۔ اور قرآن کچھ معمولی چیز ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ اتارا اور نازل کیا ہوا ہے اس زبردست ہستی کا کہ اگر لوگ اس کی نافرمانی کریں، اس قرآن پہ عمل نہ کریں، تو وہ جس کو چاہے پکڑ لے۔ الرحیم، اور ایسا ہے کہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے چلو اسے بھول جاؤ، توبہ کرو، معافی مانگ لو، ہم بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں، جب اس قرآن پر عمل کرو گے ہم تم پر مہربانی کریں گے، رحمت کریں گے۔ لتنذر، آگے چلتے، لام آ گیا نا، اس لام کا ترجمہ کرنا ہے، اور ترجمہ اس کا ذرا سا مشکل ہے، زیادہ نہیں، اسے آسان کر کے بیان کیے دیتے ہیں کہ اس لام کا تعلق کہاں بنتا ہے۔ تاکہ، لام کا ترجمہ تو بنا تاکہ، اردو میں بولتے ہیں کہ روشنی جلائی، لائٹ آن کی، تاکہ آپ آسانی سے گزر سکیں، نلکا کھولا تاکہ آپ ہاتھ دھو لیں، یہ تاکہ کا جو لفظ ہے لام یہاں پہ، یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ ہو، اس سے پہلے کیا ہو تاکہ فکرہ مکمل ہو۔ فکرہ تو یوں بن گیا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تنذر تو ڈرائے، قوما ایک لوگوں کو، ما جو کہ انذر ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے آباؤ اجداد، فہم غافلون سو وہ خبر نہیں رکھتے۔ تو یہ جو لام ہے خود چاہتا ہے تاکہ پچھلے کسی فکرے سے جڑنا، مفسرین نے اسے دو جگہ پر جوڑا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تنزیل العزیز الرحیم، اتارا قرآن کریم کو اس ہستی نے جو زبردست ہے، بہت مہربان ہے، تنزیل اس لیے نازل کیا، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ تو قرآن کے اتارنے کا مقصد اللہ نے بیان کیا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ لام اس سے بالکل متصل پچھلی آیت کے ساتھ مل گیا، تاکہ آپ ڈرائیے ایک قوم کو۔ اب فکرہ پورا ہوا کہ اتارا قرآن کریم کو زبردست اور رحم کرنے والی ہستی نے تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جو یہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے اسے اس سے بھی پیچھے لے گئے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو لام ہے نا، یہ انک لمن المرسلین سے جا کر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اور اس پکے پختہ قرآن پاک کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، بلا شک کو شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، اور تاکہ آپ کو جو رسالت دی ہے آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ایک لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا و اجداد، ہم غافلون سو وہ غفلت میں ہیں، خبر نہیں رکھتے، انہیں پتا نہیں۔ قرآن کا ایک ایک حرف اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اس پر غور کرے اور سمجھے اس بات کو کہ اللہ تعالی نے یہ جتنے الفاظ اور جو کچھ نازل فرمایا ہے اس میں بڑی حکمت کی باتیں۔ تو یہ دونوں پہ آپ کو اختیار ہے، اس لام کو تنزیل کے ساتھ جوڑ لیجئے بالکل اس سے پچھلی آیت پہ، اور اسی لام کو اگر آپ چاہیں تو انک لمن المرسلین تیسری آیت کے ساتھ جوڑ لیجئے، تو پانچویں سے جوڑیں یا تیسری سے جوڑیں، بات بالکل ٹھیک ہے، مفسرین دونوں طرف گئے ہیں اور دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے، اگر ہم اس کو تیسری آیت سے جوڑتے ہیں تاکہ آپ ڈرائیں، اور یہ وہ بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا قد جربنا کا مرارا، ہم نے بار بار تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ آپ سوائے سچ کے کچھ نہیں کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور ابو لہب نے اس موقع پر کہا کہ تب بلک سائر الیوم, تو ہمیشہ تباہ اور برباد ہو, اتنی سی بات کے لیے ہمیں بلایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر صورت نازل فرمائی اور اللہ نے کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب, برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا ابو لہب اور اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. تو جو اس نے بد دعا دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو ایک دن کیا ایک منٹ بھی نہیں چلی کہ تم ہمیشہ برباد ہو معاذ اللہ. اور اس کے جواب میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ اب 1500 سال سے تو پڑھی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی جب تک اللہ کو مقصود ہے اور قرآن کریم اس امت میں باقی ہے, دنیا میں باقی ہے, لوگ پڑھتے ہی رہیں گے. تو اس نے جو تانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس انذار پہ, ڈرانے پہ, اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی. انبیاء علیہ السلام کا کام یہ رہا ہے کہ اپنی قوموں کو, اپنی امتوں کو خطرات سے آگاہ کرتے رہیں, بتاتے رہیں, اللہ کی طرف توجہ دلاتے رہیں اور اللہ کے عذاب کی کھلے لفظوں میں صورت بیان کرتے رہیں, تاکہ کسی کو یہ غرہ نہ رہے کہ فلاں چیز ایسی ہے جس کی آڑ لے کے میں اللہ کی گرفت سے بچ جاؤں گا, میرا خاندان بڑا ہے اس لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا, میں اپنے خاندان اور نسب کے سلسلے سے بچ جاؤں گا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور صاف فرما دیا. آپ نے کہا کہ صفیہ میری پھوپھی رضی اللہ تعالی عنہا جو چاہیں آج مجھ سے لے لیں, لیکن آپ یہ سمجھیں کہ قیامت میں آپ کو بچا لوں گا, بالکل نہیں بچا سکوں گا. پھر فرمایا فاطمہ بنت محمد, صاحبزادی صاحبہ کا نام لیا, اور فرمایا میری بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا, میرے مال میں سے جو چاہیں آپ مجھ سے لے لیں, لیکن قیامت اس میں اللہ کے ہاں میں کسی کو نہیں بچا سکوں گا. کوئی آدمی کفر پر مر جائے معاذ اللہ, اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ہستی اسے بچا لے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کے سامنے کس کی پیش جاتی ہے, اللہ کے سامنے کون بول سکتا ہے؟ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ وہ گناہگار سے گناہگار آدمی کو بھی پہنچے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت کا ہم جیسے گناہگاروں کو سہارا ہے, وہ عقیدہ اس سے بالکل نہیں ٹکراتا. یہ بات کفر اور ایمان کی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ کفر کی موت اتنی ذلت کی موت ہے کہ دیکھو ہم تمہیں پہلے سے آگاہ کیے دیتے ہیں کہ جو چیز بچائے گی تمہیں وہاں پہنچ کے وہ اللہ کی توحید ہے, لا الہ الا اللہ ہے. اسی لیے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ تعالی نے اس پہ جہنم حرام کر دی. آدمی ایمان اور اعتقاد کو پختہ رکھے, اور سب سے بڑی ذلت کی موت کوئی آدمی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, کسی آدمی کو درندے کھا لیں, اس کی لاش نہ ملے, لوگ جنازہ نہ پڑھ سکیں اور دنیا کو پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی آدمی اس نام کا تھا یا نہیں تھا, اور کسی کو کتے نوچ کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیں, یہ بھی اتنی ذلت کی موت نہیں ہے. اصل میں حقیقی ذلت کی موت جو ہے وہ کفر پہ مرنا ہے. اگر ایمان ہے تو نچ جائے جسم اور ٹکڑے ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, ایمان باقی ہے الحمدللہ, اللہ کے یہاں کام آئے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اپنے محل میں لیٹا ہوا ہو اور بڑی آسانی سے اس کی روح نکل جائے اور ایک منٹ میں موت آ جائے اور پتہ ہی کسی کو نہ چلے اور ساری دنیا اس کے لیے ماتم بپا کر دے, لیکن کفر پہ موت آ گئی, تو اس سے بڑی ذلت کی موت تھی. کسی آدمی کو چاہیے کہ اس آیت پر عمل کرے جو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور دیکھو تمہاری جو موت ہے نا وہ اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اپنے عقیدے کو صحیح رکھے. موت کا کوئی پتہ نہیں نا کہ کس وقت آ جائے, تو اس لیے انسان اپنے عقیدے کی فکر کرے تاکہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس ذلت کی موت میں مارا جائے معاذ اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پہلے پارے کے آخر پر 136 نمبر آیت کے جو ہے نا یہ کمال کی آیت ہے. ہمارے اساتذہ کہتے تھے اسے یاد کر لینا چاہیے اور صبح شام اس کی تلاوت کرنی چاہیے, بہت زبردست آیت ہے. اللہ نے فرمایا قولوا آمنا باللہ, کہو ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. کہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تحتدو تو تمہیں تحتدو تم ہدایت پر آ جاؤ گے. قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ پر عمل شروع کر دیا، اس کو ہم نے پکڑ لیا. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں قولوا آمنا باللہ، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر. وما انزل الینا، اور جو کتاب اللہ نے ہم پر نازل کیا قرآن کریم اس پر. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور ہم ایمان لائے اس پاک کلام پر بھی جو اس ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا گیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا ہم ان سب چیزوں پر ایمان لائے. وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو سب نبیوں کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے ہم اس پر ایمان لائے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان یہ تفریق نہیں کرتے کہ ہم ایک کتاب کو مانیں مثلاً قرآن کو اور باقیوں کو نہ مانیں. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اسی کے حکم پر. اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے، 136 نمبر آیت ہے اور پڑھتے رہنا چاہیے. اللہ نے کہا قولوا آمنا باللہ، یہ کہو گے ہم اللہ پر ایمان لائے، یہ بات اس طرح کہو اس طرح کہو. اسی لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب ان کے وفات کا وقت آیا تو ان کے اس بیٹے موجود تھے، ممکن ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوں. انہوں نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مسئلہ یہ ہے کہ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ آپ یقین جانیے اتنا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد کی معاش کا کیا بندوبست ہوگا، آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے آسرا ٹھکانہ کیا ہوگا، آپ کے بعد آپ کی اولاد کے لیے چھت ہوگا یا نہیں ہوگا. جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کے بعد کس دین اور ملت پر قائم رہے گی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹوں میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ابا ہم عبادت کریں گے بندگی کریں گے آپ کے پروردگار کی. و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، اور آپ کے والد آپ کے دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جو ان سب کا اکیلا پروردگار تھا نا، ہم اس کی عبادت کریں گے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے حکم پہ. اور اگر ایمان ہے تو اس ذلت کی موت سے بچنے کے لیے، کفر کی موت سے بچنے کے لیے، صحیح عقیدے کے ساتھ اگر گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور کس سے نہیں ہوتی؟ پیسے خرچ کرتے رہو، صدقہ کرتے رہو. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہیں دو چیزوں سے نجات دے دے گا، ایک اللہ کے غضب سے، اللہ کا غصہ نازل نہیں ہوگا. ہم دن رات ایسے کام کرتے ہیں کہ خدا کے غضب کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہیں، ایسے نہ ہو کہ خدا کا غضب نازل ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے دیتے رہنا تو تمہیں دو چیزیں نہیں پیش آئیں گی، ایک اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، اور دوسرے فرمایا میتت السوء، اور ذلت کی موت نہیں مرو. ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ ذلت کی موت کفر ہے، بس اس سے بچت ہو جائے گی. دیتے رہنا چاہیے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں آپ اس قوم کو یہ جو مکہ مکرمہ میں بستے ہیں. ایک تفسیر ہو گئی. دوسری تفسیر تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہے اس قرآن کو اس زبردست اور رحم فرمانے والی ہستی نے جس کا حکم جس کا فرمان ٹالا نہیں جا سکتا. کیوں نازل کیا ہے قرآن؟ کہ تُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ یہ قرآن ڈرائے، اللہ کا یہ پیغام ڈرائے ان لوگوں کو. آگے پھر پوری آیت ہو گئی کہ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ وَهُمْ غَافِلُونَ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم بھی اصل میں اس لیے نازل ہوا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے اس بات سے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھے رکھی اور تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے نہ ہٹایا تو دیکھو پھر آخرت جو ہے وہ برباد ہو جائے. اسی لیے قرآن ڈراتا ہے. قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ دیکھو وہ دن آنے والا ہے جس دن سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ رشوتیں، یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ زمینیں، یہ مربے، اور یہ لوگوں کی زندگی اجیرن کر کے حرام طریقوں پہ مال کمانا، اپنا ترہ اور اپنی دھونس جمانا سب کے سب ٹھاٹ پڑے رہ جائیں گے. وہی بات ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. قرآن اسی سے ڈراتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ ولا یسأل حمیم حمیما, اور دیکھو کوئی دوست دار کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم, سب نظر آ جائیں گے قیامت کے مناظر ان کو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, اور جو آدمی گناہگار ہوگا قیامت میں کہے گا ہائے ہائے میری چھڑائی میں, آج خدا کی گرفت میں یہ جو جہنم کا پروانہ ملا ہے نا مجھے کہ یہاں جھونک دیا جاؤں گا. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ, کاش آج کے دن اس قیامت کے دن کے عذاب سے اللہ اس دن کی مار سے, صحیح ترجمہ یہ ہے کہ عذاب یوم اذن آج کے دن کی اس مار سے, بے بنی خدا بندہ میرے بیٹے میرے صدقے میں لگ جائیں, میرے فدیے میں لگ جائیں. وصاحبتہ, اور کہے گا میری گھر والی میری جگہ لگ جائے. واخی, خدایا میرا بھائی میرے فدیے میں چلا جائے. وفصیلتہ اللتی تؤوی, وہ گھرانہ جس میں وہ رہتا تھا خوش و خرم, وہ کہے گا سارا گھر خدا بندہ تو لے لے اور مجھے چھوڑ دے. ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اور جتنے زمین پہ اللہ انسان بستے تھے آج سب کو میرے فدیے میں قبول کر لے, کسی طرح میری جان اس جہنم سے بچے. یہ دن ہم پہ بھی آنا ہے, آپ پہ بھی آنا ہے. یہ دن کسی صورت ٹلنے والا نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے ساتھ خبر دی. قرآن سچی کتاب ہے. یہ کہتا ہے کہ کہے گا ومن فی الارض جمیعا, اللہ زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کو قبول کر لے, سب کو جہنم میں میرے صدقے میں جھونک دے, کسی طرح میری چھڑائی ہو جائے. ثم ینجی, اور کسی پھر بچائے گا اپنے آپ کو. اللہ نے کہا کلا, ہر کس نہیں. انہا لظا, یہ تپتی ہوئی آگ ہے. نزعت للشوا, اور کھینچ لے گی تمہارے کلیجے کو اندر سے. تدعو من ادبر وتولا, آج جو اس آگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا اور منہ پھیرے گا اس کو بھی یہ پکار لے گی. وجمع فاوا, اچھا یہ ہے وہ آدمی جس نے مال کو اکٹھا کیا. فاوا, اور سینتا تھا, سینت کے رکھا مال کو, ہوا نہیں لگنے دی کہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے. لوگ بھوک سے مرتے رہے اور اس سرمایہ دار کو اپنے سرمائے کی فکر رہی. وجمع فاوا, اکٹھا کرتے رہے اور سینتے رہے مال کو. ان الانسان خلق ہلوعا, اور انسان اپنے دل کا بڑا کچا ہے. اس کو دیکھو, اس کو ٹھہراؤ نہیں ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب برائی پہنچتی ہے گھبرا اٹھتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور اس کو جب بھلائی پہنچتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, مال مل جاتا ہے, تو منوعًا, اندیوا ہو جاتا ہے. اندیوا, خرچ نہیں کرتا, دیتا نہیں. اِلَّا الْمُصَلِّينَ, ہاں مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے رہے. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ, وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ ادا کرتے رہے. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ, جن لوگوں کے مال میں حصہ پڑا. للسائل والمحروم, جو مانگتے ہوئے کو بھی دیتے تھے. والمحروم, اور جو ہارا ہوا تھا نصیب کا اسے بھی دے دیتے تھے. والذین یصدقون بیوم الدین, جو قیامت کے دن کا اعتراف کرتے تھے, یقین تھا. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون, وہ لوگ جو کانپتے تھے اپنے پروردگار کے عذاب سے, دیتے بھی رہتے تھے, اس قرآن پر عمل بھی کرتے تھے, نماز بھی پڑھتے تھے, اس کے باوجود ڈرتے تھے. کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر معمون, لوگو اللہ کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی آدمی اس سے بے خوف ہو جائے, ندر ہو جائے. قرآن کہتا ہے یہ تنذرا, اللہ نے فرمایا ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ قرآن کیا کرے, ڈرائے. دونوں تفسیریں ہو گئیں, دونوں درست ہو گئیں. مفسرین نے رحمہ اللہ بہت تفصیل سے ان چیزوں پر لکھا ہے. آگے چلیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا, تاکہ ڈرائے ایسی قوم کو. ما, اب جو ترجمہ ہے نا اصل میں اس ما پر رک جاتا ہے. اس ما کے معنی کیا ہیں؟ دیکھیے آسانی سے ترجمہ کر کے آگے چلتے ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ ما اہل صرف و نحو کے نزدیک عربی زبان کے مطابق موصولہ ہے, یا نکرہ ہے, یا مصدریہ ہے, یا نافیہ ہے. اگر اس ما کو نافیہ مان لیا جائے, یعنی نفی کرتا ہے, تو پھر ترجمہ یہ بنے گا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, تاکہ ڈرائیں آپ, تاکہ ڈرائے قرآن کریم. وہ تو بات گزر گئی. قومن ایسی قوم کو ما انذر آباؤہم نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا اجداد. عام طور پہ یہی ترجمہ ملے گا, ما نافیہ ہو گیا, نفی کرنے والا ہو گیا, ما انذر آباؤہم جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے, ایک ترجمہ ہوا. دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس ما کو موصولہ مان لیا جائے تو اس صورت میں یہ قوم کے معنی میں آ جائے گا, تاکہ آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو, امت کو, ما جن کو, انذر آباؤہم ایسی قوم جس کے باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا, باپ دادا جو تھے انہیں بھی ڈرایا گیا تھا. دو ترجمے ہو گئے. تیسرا یہ ہے کہ نکرہ مانا جائے, اور نکرہ جب مانیں گے اسے تو پھر تیسرا ترجمہ یہ بن جائے گا کہ لتنذر قومن تاکہ ڈرائے قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کو, ما انذر جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے ان کے آبا و اجداد. تو پہلا ترجمہ یہ بنا کہ نہیں ڈرائے گئے ان کے آبا و اجداد. دوسرا ترجمہ یہ بنا کہ ان کے باپ دادا ڈرائے گئے, جیسے اسی طرح یہ بھی ڈرائیں, قرآن ڈرائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف دلائیں. اور تیسرا ترجمہ یہ بنا کہ عذاب, وہ عذاب جس سے وہ ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا تھا ان کو اب پھر ڈرایا جائے, اس کی تجدید کی جائے. مصدریہ بھی بنایا ہے, نکرہ بھی بنایا ہے, موصولہ بھی بنایا ہے, نافیہ بھی بنایا ہے, لیکن یہ سب لغت کی مباحث ہیں. ہم ان میں سے دو چیزیں لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یا تو یہ بات لے لیں کہ لتنذر قوم ما انذر آباؤہم, تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس قوم کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں آئے تھے, حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں آئے تھے, یہ ساری عرب, ان سب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارے پیغمبر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ادھر ہی کیوں آئے, امریکہ میں کیوں نہیں آئے, یورپ میں کیوں نہیں آئے. تو دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ان لوگوں کے ہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود سورہ فاطر میں فرمایا, وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اور دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے, کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا. اس کا مطلب ہے دنیا میں جہاں جہاں لوگ تھے وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نہ کوئی آئے ہوں گے, یا نبی کی راہ پر چلنے والے علیہ الصلوۃ والسلام وہ آئے ہوں گے. تو اس لیے یہ ہو نہیں سکتا, اب ہسٹری نہیں ہے, ریکارڈ نہیں ہے, امریکہ میں, آسٹریلیا میں, یورپ میں, یقیناً جہاں جہاں آبادیاں تھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے نائبین پہنچے ہوں گے یا یہ آئے ہوں گے. دوسری بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ دیکھیے, مشرق اور مغرب کی دنیا میں بڑا فرق یہ ہے کہ مشرق میں زندگی ہے, مغرب میں زندگی نہیں تھی. اتنی برف پڑتی تھی کہ کسی انسان کے لیے زندہ رہنا دشوار تھا. مشرق میں یہ صورتحال نہیں تھی. ہمارے لیے مسئلہ زندگی کے مقاصد کا تھا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے, اور مغربی اقوام کے لیے مسئلہ زندگی کی بقا کا تھا کہ کسی طرح زندہ تو رہو, بعد میں سوچیں گے کہ مقاصد کیا ہے. اسی لیے یورپ نے, امریکہ, آسٹریلیا اور انگلینڈ نے, ان سب لوگوں نے اپنے ہاں جب ان کی اٹھان اور عروج شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے موسم پہ قابو پایا, ہیٹرز لگائے, اے سی ایجاد ہوئے, بجلی ایجاد ہوئی, اس وجہ سے وہاں پر زندگی ٹھہر سکی ہے, ورنہ تو وہاں زندگی ہی نہیں ٹھہرتی تھی, برف باری سے لوگ مر جاتے تھے. اس کا کچھ اثر مشرق میں بھی تھا, یہ خوارزم اور اس سے آگے کے علاقے اتنی برف باری ہوتی تھی, یہاں اتنی برف باری اور اب بھی ہوتی ہے کہ وہ انسان باہر منہ نہیں دے سکتا. خوارزم والے پوری پوری کتابیں انہوں نے لکھی کہ ہمارے شہر میں کتنے نکٹ ہیں, کتنے ہیں جن کو برف نے ان کا ناک کاٹ دیا, کتنے ہیں جو شدید سردی ہوا چل رہی تھی باہر نکلے اور ان کا کان کٹ گیا, کتنے ہیں جن کے ہاتھ کٹ گئے یا کاٹنے پڑے. یہ سب چیزیں تھیں ادھر خوارزم وغیرہ میں بھی, بلخ میں, بخارا میں, بخارا میں تو کم لیکن تھی. تو بہرحال انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ مسلمانوں نے. یورپ میں بھی ایسے ہی تھا, یورپ میں تو صرف زندگی دشوار تھی, کینیڈا میں زندگی دشوار تھی, اب بھی دیکھ لیں آپ, موسموں پہ قابو پایا ہے تب جا کر کہیں زندگی ظہور میں آئی ہے، تو پھر جا کر وہ مشرق کے برابر ہوئے، اور پھر آ گیا بقوام کی دوڑ ہے کہ مشرق آگے جا رہا ہے یا مغرب آگے جا رہا ہے. اور ہمارے ہاں مشرق میں، بر صغیر میں، افریقہ میں، وسط ایشیا میں، ادھر ادھر مشرق وسطی میں، یہاں ہر جگہ چاروں موسم، دو موسم، تین موسم رہے ہیں. یہاں زندگی کا مسئلہ ایسا نہیں رہا. یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی زندگی ہے، آگے ان کا مقصد کیا ہے. اور یورپ، امریکہ وغیرہ میں مسئلہ یہ تھا کہ زندگی باقی نہیں بچتی، مر جاتے ہیں لوگ. مسئلہ تو بات کو چھوڑو کہ آگے ان کا زندگی کا مقصد کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ڈرائیں تاکہ آپ اس قوم کو جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا. یا ترجمہ یہ کیجئے کہ جن کے باپ دادا کو ڈرایا گیا، اس عذاب سے ڈرائیں آپ ان کو، اس قوم کو ڈرائیں، ان تک بات پہنچے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ اول تو آئے ہی ہیں، اور اگر نہیں آئے تو ان کے نائبین پہنچیں. اب ہم اگر یہ ترجمہ اس آیت کریمہ کے یہ کریں کہ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، آپ ڈر سنائیے ان لوگوں کو. پہلے نافیہ لے لیتے ہیں کہ منفی میں ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اس کی تشریح کہ آپ ڈر سنائیے اس قوم کو. مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، ڈر نہیں سنا ان کے باپ دادوں نے. فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ غافل. اس ترجمے کے مطابق، پہلے اس ترجمے کے مطابق یہ ہو جائے گا کہ یہ اہل مکہ کو، ان کے آباؤ اجداد کو کسی نے ڈرایا نہیں. قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کئی جگہ پہ. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کو نہیں ڈرایا گیا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ سبا میں، آپ دیکھ لیجئے 22 پارے میں سورہ سبا کی 44 نمبر آیت. اگر آپ کے پاس قرآن کریم ہے تو آپ اس کے ساتھ اسے کھول کر دیکھیے وہاں کیا لکھا ہے. اللہ نے فرمایا آتیناہم من کتب یدرسونہا، اور ہم نے ان کو کوئی کتابیں نہیں دی جن کو یہ پڑھتے ہیں. وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا بھی ان کے پاس نہیں بھیجا. انہیں غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اور کوئی ڈرا رہا ہے، کوئی بتا رہا ہے. یہ آیت اور سورہ یاسین کی یہ آیت کہ تُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ، بس مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے. سورہ یاسین کی آیت کا ترجمہ ہم نے کیا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے آبا و اجداد کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. یہاں بھی ترجمہ یہی ہو گیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے اس قوم کو، ان لوگوں کو ڈرانے والا کوئی نہیں بھیجا. یہ سورہ سبا میں 44 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ فرما دیا 22 پارے میں یہاں پر، جو اللہ نے وہاں سورہ یاسین کے آغاز میں فرمایا. دوسرا مقام دیکھیں، ایک سورہ یاسین ہوگی، دوسرے سبا ہو گئی، یہ آیات ایک دوسرے کی تائید میں. تیسرا مقام دیکھ لیجئے 20 پارے میں، یہاں دیکھیے سورہ قصص ہے، اور سورہ قصص کی 46 نمبر آیت میں اللہ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا وما کنت بجانب الطور اذ نادینا، اور کوہ طور پر جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آواز دی تھی، تو اس کوہ طور پہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تو نہیں تھے. ولکن رحمتا من ربک، اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، قرآن جو اللہ نے دیا ہے. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے. ایسی قوم ہے کہ ما آتاہم من نذیر، ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. من قبل کا، آپ کی ہستی سے پہلے. لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ یاد کریں، شاید کہ یہ یاد رکھیں، ان کے پاس آج تک کوئی ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں. دیکھا آپ نے، سورہ قصص سے، سورہ سبا سے، سورہ یاسین میں، تینوں چیزیں ہو گئی نا. تینوں جگہ پر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں. آگے چلیں، ایک چوتھی جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں، سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 پارے میں سورہ مائدہ کی 19 آیت میں ایک بات بیان کی. اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب، اے یہودیو، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی تمہارے پاس آئے ہیں. یبین لکم، وہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. اے کتاب والو، تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ علی فترت من الرسل، ایک طویل مدت، فترت کا زمانہ، اس میں کوئی نبی نہیں آیا، اس طویل مدت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو درمیانی زمانہ ہے نا، 600-580-90 برس، 610 برس، کوئی آدمی نہیں آیا جو نبوت کے مقام پر فائز ہو، اس لیے زمانے فترت کہلایا. ان تقولوا ما جاء انا من بشیر ولا نذیر، ہم نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے طویل زمانے کے بعد بھیجا ہے کہ اے اہل کتاب، اے عیسائیو، تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ آئے ہیں. کیوں؟ ان تقولوا، کہیے نہ کہنے لگ جانا کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. من بشیر ولا نذیر، نہ کسی نے خوشخبری دی جنت کی، نہ کسی نے جہنم سے ڈرایا. فقط جاءکم بشیر و نذیر، دیکھو اب تمہارے پاس یہ خوشخبری سنانے والے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، و نذیر، یہ تمہیں ڈراتے ہیں خدا کی گرفت سے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر جگہ ہر چیز پر قدرت رکھتا. تسلسل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بتایا گیا. فطر الشیء عربی میں کہتے ہیں جب کسی چیز کی حرکت بند ہو جائے یا حرکت کم ہو جائے. قرآن نے فطرت کہا ہے، تو فطرت کا مطلب یہ ہوا، علی فطرت من الرسل، فطرت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمانہ جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ختم ہو گیا تھا، یہ تقریباً 600 برس کا زمانہ بنتا ہے. تو خالص عربی میں کسی چیز کی جب حرکت بند ہو جائے تو اس کے لیے فطرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو اللہ کی مہربانی آتی رہی ہے ہمیشہ نبوت کی صورت میں، وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بند ہو گئی، تو دیکھو لوگوں 600 برس کے بعد پھر اب راہ کھلی ہے، اب میں تم سے حساب لوں گا. ایسے نہ ہو کہ انت قولو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہیں کل کو یہ کہو کہ اللہ کوئی آیا ہی نہیں تھا جو میں خوشخبری سناتا، تیرا حکم بتاتا، ہمیں ڈراتا، کچھ کرتا، ایسے تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ توڑا پڑے پیچھے، توڑا پڑے پیچھے، یعنی جب مسلسل کوئی چیز ہو رہی ہو اور ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں کہ جو درمیان میں وقفہ آ گیا تھا توڑا، اس کے پڑے پیچھے اب یہ تم حرکت کر رہے ہو، توڑا پڑے پیچھے حرکت کر رہے ہو، جن کی بات ہو رہی تھی پھر درمیان میں وقفہ آ گیا، پھر اب تم نے دوبارہ یہ بات شروع کر دی ہے. اس کا ترجمہ صحیح معنی میں حضرت نے کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا کہنے ان کے، کیا کہنے، اگر وہ قرآن کریم کا ترجمہ نہ کر جاتے تو اردو ترجمہ کرنے والوں کو راہ نہ ملتی آگے کو. اللہ تعالی نے ایسا ان کو قبولیت کا شرف عطا کیا کہ اس شخص کا کچھ پتا نہیں چلتا کون تھے اتنی بڑی ہستی. بس دو چار جملے ہی ان کے بارے میں زیادہ زیادہ تاریخی طور پر کہے جا سکتے ہیں، مگر ان کے ترجمے کو اللہ نے اتنی قبولیت بخشی ہے کہ قیامت تک اردو ترجمہ، اگر یہ زبان جب تک باقی ہے، اگر یہ باقی رہی تو اردو ترجمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضرت کے اردو ترجمے کو نہ دیکھا جائے رحمت اللہ علیہ. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، ما انزل آباؤہم، جن کے باپ دادا کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. اس کی تائید ہو گئی سورہ قصص سے، پھر تائید ہو گئی سورہ سبا سے، پھر تائید ہو گئی اسی بات کی سورہ مائدہ سے. اب جب ہر جگہ سے اس پہلے ترجمے کی تائید ہو رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال اور جواب سننے کا ہے، کہ جب اللہ خود کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کے آبا و اجداد کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تو مراد نبی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی نہیں آئے، کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا، ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا رہے نا کہ یہ اب آئے ہیں. تو نبی کا مقابلہ نبی سے ہی ہونا تھا نا، کہ اب تک کوئی نبی نہیں آئے اور اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تو ان کا مقابلہ انہی انبیاء علیہ السلام کی بات چل رہی ہے نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے خود بتا دیا کہ ان کے آبا و اجداد کو کسی نے آ کے ڈر نہیں سنایا، تو پھر اللہ حساب کیوں لے گا؟ اس زمانے میں جتنے لوگ مر گئے زمانہ فطرت میں، اللہ تعالی ان کا حساب کیوں لے گا؟ کسی نے کچھ سنایا ہی نہیں، نہ بشارت، نہ انذار، نہ ڈرانا، نہ خوشخبری سنانا، تو پھر اللہ حساب کیسے ان کا لیں گے؟ ایک بات. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا نہیں رہا، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو. وہی یکذبو کا فقد کذب الذین من قبلہم، یا آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں مکہ والے تو اس سے پہلے ان لوگوں کو جھٹلا چکے ہیں جنہوں نے پہلے آ کے انہیں ڈرایا تھا. تو بات آپس میں ٹکراتی ہے. ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ فطرت کا زمانہ ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا بھیجا ہے. اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ڈرائیے جس کے آبا و اجداد کو ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تو پھر ان آبا و اجداد سے خدا حساب کیوں لے؟ بات تو یہ ہے. اس کا جواب مفسرین نے دیا ہے، اس کا جواب دیا ہے ابو حجان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے. اور اندلسی کہتے ہیں کہ دیکھو ہر بستی میں جہاں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا ہوتا ہی ہے. انبیاء علیہ السلام ہی ڈرایا کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پھر ان کے نائبین ڈرایا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا، پھر ان کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ بچ گئے جو دین ابراہیمی پہ قائم تھے، اور وہ ان عربوں کو ڈراتے چلے آئے، کچھ نہ کچھ بتاتے چلے آئے، انہوں نے نہیں مانا. حتیٰ کہ جب بالکل مکمل طور پہ دین ابراہیمی کی تعلیمات ایک طرح سے اس کا خاتمہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا گیا. اسی لیے انہوں نے اس فطرت کے زمانے کا، اس اصطلاح کا انکار کیا. وہ کہتے ہیں کہ فطرت کو بس اتنا ہی مانا جا سکتا ہے کہ زمانہ زیادہ ہو گیا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس دور میں نبی کے علاوہ ڈرانے والے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں پیدا ہوئے، اپنی قوم کو ڈراتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان کے پاس کوئی نہیں آیا، تو مراد یہ کہ اتنا عظیم الشان نبی کو ہی بھیج دیتے، وہ نہیں آیا، باقی ڈرانے والے آتے رہے. بحر المحیط کی رحمت اللہ علیہ، صاحب بحر المحیط رحمت اللہ علیہ کی یہ بات صاحب رول معانی نے بھی نقل کی ہے، اور ان صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے. اور بڑی بڑی اچھی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات قوموں میں جاری رہتی ہیں، کسی نہ کسی صورت کوئی نہ کوئی اسے پھیلاتا رہتا ہے. اور زمانے فطرت میں بھی ایسے لوگ تھے جو آ کے ان مکہ والوں کو ڈرایا کرتے تھے، ان مکہ والوں کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن یہ مکہ والے ایسے تھے جو باز نہیں آئے کفر سے. مکہ والے ایسے تھے جنہوں نے ان لوگوں کی بات کو زیادہ وزن نہیں دیا. ایک تفسیر ہو گئی. اب یہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مکہ والوں کو ڈراتے رہتے تھے، اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اب دوسرا ترجمہ اس کا دیکھیے. اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو اللہ کے ماں اس عذاب سے جس سے ڈرائے گئے تھے ان کے آبا و اجداد. فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ خبر نہیں رکھتے. یہ ساری عرب قوم جہاں جہاں آبادیاں تھیں، یہ سب کے سب حضرت صالح، حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور آگے چل کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہی کے تھے نا ماننے والے، تو ان کے باپ دادا نے ڈرایا تھا اپنے وقت میں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے وقت میں ڈرایا تھا، اور حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وقت میں ڈرایا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ دیکھو اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ یہ ہوگا. تو ترجمہ دوسرا ہو گیا لِتُنذِرَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادا کو ڈرایا گیا تھا، یعنی مدت ہو گئی طویل ان کے باپ دادا کو ڈرائے ہوئے، اور اب یہ ڈر بھول کے فہم غافلون، یہ لوگ خبر نہیں رکھتے. تیسرا ترجمہ لِتُنذِرَ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیں اس قوم کو مَا أُنذِرَ، جس عذاب سے ڈرائے گئے تھے آباؤں ان کے باپ دادا. دوسرے اور تیسرے ترجمے میں فرق یہ ہوا کہ پہلے تو دوسرے ترجمے میں ہم نے کہا مطلقاً کہ ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے، اور تیسرے ترجمے میں ہم نے عذاب کے لفظ کا اضافہ کیا کہ اس عذاب سے ڈرائیے جس عذاب سے ان کے باپ دادا ڈرائے گئے تھے، کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ ایسے نہ ہو کہ تم پہ آ جائے اور پھر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی اور خدا کے سامنے تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا. یہی بات تمہارے باپ دادا کو پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے، اور یہی بات آج میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ تعالی تم سے غافل ہے، تم نے جو غفلت کی روش اختیار کر لی ہے اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ لے گا اور خدا کا عذاب تم پہ آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معنی میں ڈرایا, اور اسی معنی میں پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اقوام کو ڈرایا. تو یہ تین باتیں ہو گئیں کہ آپ انہیں ڈرائیے اس عذاب سے, جو عذاب جو ہے وہ عذاب جس سے ان کے باپ دادا جو تھے ان کو ڈرایا گیا تھا, اور اسی لیے حدیث میں ایک مقام پر آیا. کفار مکہ نے جب وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو سنتے رہے لیکن مانا نہیں, اپنے ایک سردار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا, اور وہ دنیا پھرا ہوا انسان تھا, جہاں دیدہ تھا, اور اس نے کہا جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو. یہ بار 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 ہمیں تنگ کرتا ہے, یعنی اللہ کی کتاب سناتا ہے. یہ وہی ڈر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے سامنے پیش کرتے تھے, جو ان کے آبا و اجداد پر کسی زمانے میں قدیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا. اور جا کر بات کرو تاکہ ہمارے درمیان کچھ معاہدہ ہو جائے. وہ کافر جو سردار تھا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ تم بتاؤ تم کہتے کیا ہو, تم چاہتے کیا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 پارے میں جو سورہ حامیم سجدہ ہے اس کی آیات تلاوت فرمائی اور پڑھنی شروع کی کہ میرے پاس جو خدا کا کلام ہے, جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ تم سنو. اور آپ نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہاں سے شروع کیا کہ اس قرآن کو اتارا ہے اس نے جو بڑا مہربان ہے, نہایت رحم کرنے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے گئے, اور جب 13 آیت پر پہنچے نا کہ فَإِنْ عَارَضُوا, اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو ٹلا دیں, آپ کی بات کو نہ سنیں, فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, آپ نے کہ یہ میں تمہیں اس کڑاکے کی بجلیوں سے ڈراتا ہوں, وہ کڑاکا جو آیا ہوا تھا کس زمانے میں عاد اور ثمود کی قوم پر پڑا اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا, میں تمہیں اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھو تم پر بھی ایسے ہو سکتا ہے, تم بھی تباہ کیے جا سکتے ہو. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا, کانپ اٹھا اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر رحم کر, یہ نہ کرنا, یعنی کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ آسمان سے بجلیاں کوندنے لگیں اور گر پڑیں اور وہ کڑاکا آ جائے جیسے عاد اور ثمود کی قوم پہ آیا تھا, اور رنگ اس کا اڑ گیا اور کپکپی تاری ہو گئی. سمجھتا تھا نا بڈھا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, اٹھ کے واپس چلا گیا اپنی قوم کے پاس, وہ جا کے انہیں کہنے لگا کہ میں گیا تھا اور انہوں نے مجھے قرآن سنا ہے, اور وہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی بات کو یہ مکہ والے نہیں مانیں گے تو جیسے عاد اور ثمود پر عذاب آیا تھا ان پر بھی آ سکتا ہے. تو میں نے اسے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے لیے اپنی قوم پر رحم کر, ایسی باتیں نہ کہ, اور میں اٹھ کے آ گیا ہوں, لوگوں میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, اگر یہ سچا ہے تو اپنی سچائی تک پہنچ جائے گا, اور اگر یہ جھوٹا ہے معاذ اللہ تو خدا اس کا خاتمہ خود ہی کر دے گا, تم اس آدمی سے تعرض نہ کرو, اس آدمی سے مت چھپو. تو کفار مکہ کہنے لگے لو جیسے ہم کہتے تھے کہ لوگوں پہ جادو ہوتا ہے, یہ دیکھ لو یہ گیا ہے اور اس پہ بھی جادو کر دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسے بھیج دیا ہے. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, تاکہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو اس عذاب سے جس عذاب سے ان کے آبا و اجداد کو ڈرایا گیا تھا. فَهُمْ غَافِلُونَ, اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی قوم ناسمجھ ہے, غافل. غفلت کا کیا معنی؟ غفلت کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں کوئی چیز رہے لیکن وہ ذہن متوجہ نہ ہو, تو جس چیز کی طرف ذہن متوجہ نہ رہے اس کو غفلت کہتے ہیں, کہ صورت انسان کے ذہن میں ہو لیکن توجہ نہ ہو, اور صورت بھی انسان کے ذہن سے نکل جائے اس کو نسیان کہتے ہیں, بھول جانا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے, مطلب یہ تھا اللہ تعالیٰ کے کہنے کا غالباً, کہ ان کے ذہن میں توجہ نہیں ہے اس طرف, انہیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اس پیغام میں وزن ہے, لیکن فہم غافلون, یہ غافل ہو گئے ہیں. صورت انسان کے ذہن میں ہو اور توجہ نہ ہو یہ غفلت ہے, اور صورت ہی کسی چیز کی نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں نسیان. ایک حدیث بھی اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, سند پہ بعض رات نے اس حدیث کی بحث کی ہے, لیکن اس روایت میں یہ آتا ہے کہ انسان ایک تو اللہ کے ذکر میں غفلت کرتا ہے, یعنی ذکر کا تصور تو ذہن میں ہوتا ہے, توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح وہ جب سوتا ہے تو صبح کی نماز کو ٹالتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جاتا ہے, یعنی اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے لیکن نماز کو مؤخر کرتا رہتا ہے, اور قرض ادا کرنے میں غفلت کرتا ہے حتیٰ کہ یہ قرض اس کو دبوچ لیتا ہے, اس پر سوار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد کو ڈرایا گیا تھا, ان کے آباؤ اجداد کو مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ڈرایا تھا, اور اب ان کے ذہن میں وہ بات تو ہے لیکن غافل ہو گئے ہیں. اب ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو دوبارہ سے ڈرائیں. رہ گئی یہ بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو ڈرایا ہے, اس قوم کے پاس پہلے اگر کوئی آیا ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیوں ان سے پوچھیں گے, تو اس کا جواب یہی عرض کیا تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ ڈر سنانے کے لیے آتے رہے. وہ لوگ کون تھے؟ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ بات کریں گے.